ون ابی خزامت عن ابی ہے کالا کل تو یا رسول اللہ ارأیت رکی النصر کیہا و دوان نتداوا بھی و تقات نتکیہا ہل ترد من قدر اللہ شیئا کالا ہی من قدر اللہ. حضرت ابو حزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دیں کہ ہم دم جھاڑ پھونک کرواتے ہیں, دم درود کراتے ہیں, پڑھواتے ہیں, دوا سے بھی علاج کرتے ہیں, مرض ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے دوا کھاتے ہیں, یا اور بھی ذرائع ہیں مشکلوں سے بچنے کے لیے, تکلیفوں سے بچنے کے لیے قدرتی ذرائع ہم اختیار کرتے ہیں, تو کیا یہ ذرائع یا دم درود یا دوا اللہ کی تقدیر کو پھیر دیتے ہیں؟ کہ تقدیر نے تو بیمار کر دیا تھا, دوا نے ٹھیک کر دیا, تقدیر نے تو ایک مرض چموڑ دیا تھا, ہم نے پھونک مروائی دم کرایا وہ ٹھیک ہو گیا, تعویذ کھلایا ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے, یہ چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں, وہ جانتا ہے کہ فلاں بیماری کا فلاں بندہ دم سے علاج کرے گا تو میں اسے ٹھیک کر دوں گا, فلاں بندہ دوا سے علاج کرے گا تو میں اسے شفا دے دوں گا. فرمایا یہ کوئی نئی خبر نہیں اللہ کے لیے, ان سب باتوں سے وہ باخبر ہے, یہ بھی تقدیر ہے. ایک اور جگہ آتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ دعا سے چیزیں بدل, فرمایا دعا بھی تقدیر ہے, یہ بھی اللہ کے علم ہے, وہ بھی ایک سبب ہے ذریعہ, اللہ کریم اسے جانتے اس میں بھی خود اثر پیدا کرتے ہیں. رواہ احمد و ترمذی ابن ماجہ, یہ حدیث احمد ترمذی اور ابن ماجہ تین کتابوں میں موجود ہے. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتغازو فی القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كانما فقيا فيه مرجنة حبه الرمان قال بهذا امرتم بهذا ارسلت اليكم انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر عزمت عليكم مزمت عليكم ان لا تنازعوا في رواه الترمذي وابن ماجه نہ ان عمر ابن شعیب ان ابی ان جدہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہم بیٹھے تھے اور بحث چل رہی تھی صحابہ کرام میں تقدیر کے بارے, کہ تقدیر کیا ہے, بندہ مجبور محض ہے, یہ کرتا مرضی سے ہے, وہ علم الہی ہے یا وہ فیصلہ ہے, یہ تک اس میں بحث چل رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بحث سنی تو آپ بہت ناراض, بہت غصہ آیا آپ کو, اور جب آپ ناراض ہوتے تھے تو رخ انور سرخ ہو جاتا تھا, لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دن تو آپ کا رخ انور اتنا سرخ ہوا جیسے ہم نے سمجھا کہ سرخ انار کے دانے رخ انور پر نچوڑ دیے گئے, رخ انور لال سرخ ہو گیا. اور آپ نے فرمایا ابحاذا امرتم ام بحاذا ارسلت الیکم, کیا تمہیں یہ حکم دیا گیا, یہ دین ہے تمہارا کہ دین میں بحث کرو, یا میں اس لیے مبعوث ہوں کہ تم تقدیر پر بحث کرو, تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں وہ اسی مباحثے کی وجہ سے, کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا, یہ علم الہی ہے, تم احکام ماننے کے مکلف ہو, تمہارے لیے حلال حرام نیک بد واضح ہے, تم اپنا کام کرو, تم تقدیر الہی میں بحث کر کے کیا لیتے ہو, وہ اس کا علم ہے, اس کے فیصلے ہیں, تم کون ہوتے ہو اس میں مداخلت کرنے کا, تم اپنی فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو, کس فیصلے کی طرف, کس راستے کی طرف جا رہے ہو. اور فرمایا انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا, پہلی تم سے پہلی امتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں بڑا سبب یہ تھا کہ وہ بھی کام نہیں کرتے تھے, تقدیر میں بحث کرتے رہتے تھے, انہی بحثوں کی وجہ, یعنی بغیر ضروری مباحثوں میں پر دین پر عمل نہیں کرتے تھے, مباحثے بہت کرتے تھے, اور انہی میں پڑھ کر تباہ ہو گئے, ہلاک ہو گئے. عظمت علیکم عظمت علیکم, فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں, میں تمہیں قسم دیتا ہوں, ان بحثوں میں نہ پڑھو, اتنی فکر عمل کی کرو, تلاش کرو نیکی کو, اللہ کے ارشاد کو, رسول اللہ کے فرمان کو, اسے سینے سے لگاؤ, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو, ان بحثوں میں نہ پڑھو. یہ ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی ہے, اور عمر ابن شعیب نے اپنے باپ اور اپنے دادا سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے. ونبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم من قبضۃ فقبضها من جميع الارض فجاءها بنو آدم على قدر الارض منهم احمر والابيض والاسود وبين ذلك والصال والهضم والخبيث والطيب رواه احمد والترمذی وابو داود. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے سب زمین سے لے لیا, یعنی وجود آدم علیہ السلام کی جو مٹھی پر خاک تھی اسے روئے زمین سے لیا گیا, زمین کے ہر ٹکڑے سے ذرات لیے گئے. تو فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے زمین کے موافق پیدا ہوتے ہیں, کوئی سرخ ہے, کوئی سفید ہے, کوئی سیاہ ہے, کوئی نرم خو ہے, کوئی سخت مزاج ہے, کوئی پاک ہے اور کوئی ناپاک ہے, کہ لوگوں کے مزاج اپنے اس خمیر کے مطابق ہیں. وہ جو خمیر کے مطابق چیزیں ہیں وہ آسان لگتی ہیں, اسے بدلنا ہمت کا کام ہوتا ہے, محنت کا کام ہوتا ہے. اگر اسی پر بندہ رہے تو عمریں ضائع کر بیٹھتا ہے, لیکن اگر دامان رسالت تھام لے تو پھر اس کے پاس موقع ہے کہ ان تخلیقی عادات کو بھی اگر ان میں خرابی ہے تو نیکی سے بدل سکتا ہے. یعنی یہی کمال ہے نور نبوت کا, یہی کمال ہے کتاب الہی کا, کہ جو وہ تخلیقی مزاج ہے وہ بدل جاتا ہے اور انسان نیکی کے, اگر دامان رسالت نہ تھامے تو مزاج کے تابع ہوتا ہے, جانوروں کی طرح, کوئی بیل کی طرح زندگی گزار گیا, کوئی اونٹ کی طرح, کوئی بھیڑیے کی طرح, کوئی شیر کی طرح, کوئی خنزیر کی طرح, کوئی لومڑ کی طرح, کوئی گیدڑ کی طرح. تو عموماً مشاہدات جن لوگوں کو ہوتے ہیں تو ایک مراقبہ کرایا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں رویت اشکال, لوگوں کی حقیقی صورتوں کا دیکھنا, شکلوں کا دیکھنا, رویت اشکال. اگر وہ مراقبہ کیا جائے تو شہروں کے شہر ان میں انسان ڈھونڈنا مشکل ہو جائے. کوئی بڑے خلوص سے اللہ اللہ کرنے والا کوئی شخص ملے, نہایت ہی عاشق ہو اللہ کے احکام کا, عاشق ہو, اتباع رسالت میں فنا ہو, اس کی شکل انسانی ملے, ورنہ جانوروں سے بستیاں بھری پڑی. اور پھر صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو لوگ حلال جانوروں کی صورت میں نظر آتے ہیں, بیل, گائے, بھیڑ, بکری, حلال جانور جو ہیں ان کی صورت میں نظر آتے ہیں تو یہ صاحب نجات ہیں, یعنی ان میں انسان ہونے کا درجہ تو نہیں ہے لیکن یہ دوزخ سے بچ جائیں. اور دوزخی تو مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں, دوسروں کو ایذا دینے والے اجدہوں کی صورت میں نظر آتے ہیں, شراب خور امیم خنزیر کی صورت میں نظر آتے ہیں, اسی طرح زانیوں کی الگ صورت ہوتی ہے, بدکاروں کی الگ ہوتی ہے, چوروں کی الگ, ڈاکوؤں کی الگ. جس جانور سے مشابہت ہو اگر وہ مراقبہ کیا جائے تو شہروں کے شہر درندوں سے, موذی جانوروں سے پٹے پڑے ہیں, خال خال ان میں حلال جانور ملتے ہیں, اور کہیں کوئی انسان تو نظر آ جائے تو یہ تو اللہ کا احسان ہے. تو فرمایا اللہ نے روئے زمین سے مٹی جمع کی، دنیا کی ساری زمین میں جو سیل ہیں ہر سیل کا ایک مزاج ہے، انہی سیل سے اجدہا بنتا ہے، انہی سیلوں سے درندہ بنتا ہے، انہی سے بھیڑیا بنتا ہے، انہی سے حلال جانور بنتے ہیں، انہی سے سونا بنتا ہے، انہی سے ہیرا بنتا ہے، انہی سے لوہا بنتا ہے، انہی سے چاندی بنتی ہے، انہی سے سکہ بنتا ہے، وہی سیل ہیں نا، ان کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو فرمایا انسان کا مزاج بھی یہ ہے، آدم علیہ السلام کی مٹی بھی روئے زمین سے ایک مشت قدرت باری نے لی، اس میں روئے زمین کے سیلوں کے سارے اثرات موجود ہیں۔ اب انسان جس طرف مائل ہو جاتا ہے، ہیرا بننا چاہتا ہے تو ہیرا بن جاتا ہے، سکہ بننا چاہتا ہے تو سکہ بن جاتا ہے، بھیڑیا بننا چاہتا ہے تو بھیڑیا بن جاتا ہے، انسان بننا چاہتا ہے تو انسان بن جاتا ہے، کہ اس کے مطابق ڈھلتے رہتے ہیں، کوئی گورا، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی سرخ، اسی طرح کوئی خوش باش، کوئی رنجیدہ طبیعت، کوئی پاکیزہ طبیعت، کوئی خبیث۔ تو اللہ کریم نے یہی نزول کتاب اور بعثت رسالت کا یہی مقصد ہے کہ اگر وہ ان سارے مزاج تو اس میں سارے موجود ہیں، اگر وہ دامان رسالت تھام لے تو پھر انسان بن سکتا، نہ تھامے تو کسی نہ کسی درندے کی صورت میں چلا جائے گا۔ اپنا انتخاب تو اس کا وہی ہوگا نا کہ میں ہر ایک کو چیر پھاڑ کر کھا جاؤں، میں دوسروں کا مال رب کر جاؤں، میں دوسروں کو ایذا دوں، تو کسی نہ کسی درندے، کسی نہ کسی موذی جانور کی شکل میں ڈھل جائے گا۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمہ تن فالق علیہ من نوری فن اصاب من نور مصابہ من ذالک نور اہتدا ومن اخطا ضل فذالک اقول جف القلم علی علم اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ نے اپنی خلقت کو اندھیرے میں پیدا کیا، یعنی جب تخلیق ہوتی ہے تو کوئی روشنی، کوئی ہوا، کوئی اہتمام، کچھ نہیں، عدم سے وجود میں آ جاتا، کچھ نہیں ہوتا تو ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے، پھر اسے اپنے نور سے آشنا کیا۔ اب یہ اس پر ہے، تخلیق پر ہے، کہ اگر اس نے اس نور کو ہاتھ ڈال لیا، اس طرف متوجہ ہو گیا، اس کو سینے سے لگا لیا تو اس نے راہ پائی، ہدایت پا گیا، اور جس نے اس طرف توجہ نہ کی وہ نور اسے نہ پہنچا، وہ اپنے حال میں مست رہا، گمراہ ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اللہ کے علم پر قلم خوش ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا، پتہ چل گیا ازل سے کہ کون نور کی طرف بڑھے گا، کون ادھر پشت کر کے بھاگے گا، یعنی علم الہی میں آ گیا۔ اب کرنا تو لوگوں نے اپنی مرضی سے، زبردستی نہیں، لیکن لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے، یہ بھی تعلیمات نبوت میں سے ہے کہ کوشش کرو نور الہی کی طرف بڑھیں۔ اللہ کا نور کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس اللہ کا نور ہے، اللہ کی کتاب، ہمارے پاس اللہ کا نور ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، دامان رسالت۔ دامان رسالت کو تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تمہیں اللہ کا نور نصیب ہوگا، تم انسان بن جاؤ گے۔ چھوڑ دو گے، پیسہ جمع کر لوں، بڑا آدمی بن جاؤں، لوگوں میں بڑی شہرت ہو جائے، ڈاکو مشہور ہو جاؤں، قاتل مشہور ہو جاؤں، چوری کر لوں، عیش کروں، اس میں ظلمت میں ڈھل جاؤ گے، شیطان کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یقول یا مکلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا نبی اللہ آمنا بک بما جئت به فهل نخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصحاب اللہ یقلبها کیف یشاء. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ملے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. فقلت یا نبی اللہ آمنا بک بما جئت به، یا رسول اللہ ہم آپ کی رسالت و نبوت پر بھی ایمان لائے اور جو آپ اللہ کی طرف سے لائے قرآن اور اس کی تشریح حدیث شریف پر، اس پر بھی صدق دل سے ایمان لائے. پھر یہ ہر وقت جو آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرا دل نیکی کی طرف، آپ تو سراپا نور ہیں، سراپا نیکی ہیں، نیکی کی رہنما ہیں، آپ کا دامن ہی نیکی ہے، آپ کی ذاتی نیکی کی دلیل ہے. تو انہوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ہم سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم نہ بھٹک جائیں، اس لیے آپ یہ دعا اکثر مانگتے ہیں. وَقَانَ نَخَافُ عَلَيْنَا، آپ کو ہم سے خطرہ ہے کہ کہیں ہم سے کوتاہی یا سستی نہ ہو، اس لیے آپ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نیکی پہ قائم رکھ. کالا نعم، آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک سمجھا، میں یہ تمہارے لیے امت کے لیے دعا کرتا رہتا. اب یہ تو امت پہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ امت کے لیے دعا فرماتے رہتے تھے. اب امت اس احسان کو کس طرح ادا کرتی ہے، اس کو کتنا اہمیت دیتی ہے، اس کو کتنا سمجھتی ہے، یہ جواب تو امت کے ذمہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصحاب اللہ یقلبها کیف یشاء، انسانی دل اللہ کریم کے دست قدرت کی انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. جس نے معاملہ عظمت الہی کو قبول کر کے اطاعت کا معاملہ رب سے استوار کر لیا، اس کا نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے. جس نے اللہ کی پرواہ نہ کی، عظمت الہی کی طرف، اس کا برائی کی طرف پھیر دیتے ہیں کہ ادھر جانا چاہتے تو ادھر جا کے دیکھ. یہ ترمذی اور ابن ماجہ دو کتابوں نے روایت کی ہے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب کریشة بأرض فلاة یکلبها الرياح ظهرا لبطن. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ نے فرمایا کہ دل کی مثال پر کی مانند ہے، جو میدان میں پڑا ہوا ہے ہوائیں اسے پیٹ پیٹ کی طرف پھیرتی رہتی ہیں. آپ نے فرمایا انسانی دل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پر جنگل میں کہیں کھلے میدان میں پڑا ہو، ہوائیں چل رہی ہوں، کوئی اسے الٹا کر دیتی ہو، کوئی اسے سیدھا کر. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک وسیع میدان ہے، انسانی قلب میں طاقت ہے خواہش کرنے کی، آرزو کرنے، ایک طرف سے ایک ہوا آتی ہے وہ اللہ کی اطاعت اتباع رسالت سے لبریز ہے، وہ اسے سیدھا کر دیتی ہے، سیراب کر دیتی ہے، اللہ کی طرف لے جاتی ہے. پھر دوسری طرف سے ایک جھونکا آ جاتا ہے، اس میں نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، برائی کی طرف دلچسپی ہوتی ہے، گناہ کی آرزو ہوتی ہے، وہ بھی اسے چھیڑتی ہے، پلٹ کر الٹا کر دیتی ہے. یعنی خواہشیں دونوں طرح کی آ سکتی ہیں ہر بندے. اب وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کس خواہش پہ عمل کرتا ہے، کس کو چھوڑتا ہے، یہی امتحان. ہر بندے کو دونوں طرح کی آرزو ہو سکتی ہے، ایک بندہ برائی کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں نیکی کی خواہش آ سکتی ہے، قبول کرتا ہے. ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، اس کسی بھی لمحے اس کے دل میں گناہ کی خواہش بھی کروٹ لے سکتی ہے. اب وہ اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله تعصني بالحق ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار باتوں پہ یقین نہ کر لے. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تحقیق میں اللہ کا رسول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سچے دل سے قبول کرے ایک بار, موت کے ساتھ ایمان لائے, موت کو فنا نہ سمجھے. جیسا اللہ کریم نے خبر دی ہے کہ موت ایک تبدیلی ہے, جس طرح آدمی زمین میں منتشر ہے پھر اللہ اسے باپ کی پشت میں منتقل کرتا ہے, ایک تبدیلی ہے. پھر باپ کی پشت شکم مادر میں جاتا ہے, ایک اور تبدیلی, ایک جان سے دوسرے جان چلا گیا. شکم مادر سے دنیا میں آتے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ ایک جہان سے دوسرے جہان, اسی طرح دنیا سے برزخ میں چلا جاتا ہے تو ایک تبدیلی ہے حالت کی, ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھ گیا. موت فنا کا نام نہیں ہے کہ مر گیا تو قصہ ختم ہو گیا, یہ کافروں کا عقیدہ ہے. مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ مر کر برزخ میں پہنچ گیا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا, برزخ انتظار گاہ ہے, قیامت تک وہاں انتظار کرے گا. وہاں جیسا بندہ ہے ویسا اہتمام ہوگا, کوئی معزز ہے تو اچھا اہتمام ہوگا, کوئی منکر ہے تو جیسا چوروں کا اہتمام حولات ہوگی. تو گویا برزخ کے عذاب و ثواب ایک انتظار گاہ میں جس پائے کا بندہ ہے اس پائے کی رہائش ہے. چور ہے تو ظاہر ہے حولات میں ہوگا, کوئی افسر ہے معزز ہے تو وہ وی آئی پی اسے ٹریٹمنٹ, کو عام آدمی ہے تو اسے بھی ایک منجی بسترا دے دیا جائے گا. اور پھر موت کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان رکھے, یہ بھی یقین ہو کہ پھر میدان حشر میں جانا ہے, وہاں فیصلہ ہونا ہے, اللہ دوزخ سے بچائے اور جنت نصیب کرے, اس کا پکا یقین ہو. بندہ کیوں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ جب یہ آخرت کا یقین کمزور ہوتا ہے پھر نافرمانی پہ دلیر ہو جاتا ہے. وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ, اور اس بات پہ یقین رکھتا ہو کہ میرا اللہ ازل سے ہر چیز جانتا ہے, یہی تقدیر ہے, اس کے علم سے کچھ پوشیدہ نہیں. ان چار باتوں پہ جو یقین رکھتا ہو وہ مسلمان ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب, کہ میری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میری امت میں دو طبقے ایسے ہیں جن کا اسلام سے رائی برابر بھی تعلق, خود کو مسلمان کہتے ہیں. امت تو حضور کی ساری دنیا ہے, آپ سب کی طرف مبعوث ہوئے, وہ دو طبقے کون ہیں؟ فرمایا مرجئہ تو والقدریہ, دو طبقے ہیں, ایک مرجئہ اور ایک قدریہ. مرجئہ لمبی بحث ہے اور قدریہ کی بڑی لمبی بحثیں ہیں, لیکن مختصراً مرجیہ جو ہے یہ رجاء سے ہے, رجاء امید کو کہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو جی چاہے کرو تو اللہ نے تو بخشنا ہی ہے, ہم امت میں ہیں اور امت بخشی جائے گی, نیکی کرو برائی کرو اس میں ہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بخشش کی امید رکھو جو جی چاہے کیے جاؤ, یہ مرجیہ ہے. قدریہ وہ کہتے ہیں ہمارا کرنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں, ہر کوئی تقدیر کے تابع ہے, جو اللہ نے کروانا ہے وہ ہوگا, جو کرتے رہو, جو ہو رہا ہے اللہ ہی کروا رہا ہے, نیکی کر رہے ہو اللہ کروا رہا ہے, گناہ کر رہے ہو اللہ کروا رہا ہے, بے فکر کیے جو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیرات جن دو طبقوں کے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق, رواہ ابو داؤد روی ترمذی و نبو حضرت ابو داؤد اور ترمذی اور ایسے ہی دوسری کتابوں نے بھی یہ روایت کیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی امتی خصف و مسخ وذلک فی المکذبین بالقدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جزوی طور پر دو عذاب آئیں گے, چونکہ اجماعی عذاب تو اللہ نے حضور کی بعثت پر ختم کر دیا, یعنی ساری مخلوق پر ایک دم نہیں آئیں گے لیکن کچھ لوگوں پر آئیں گے عذاب. ان میں ایک خصف ہوگا یعنی زمین میں دھس جانا, زلزلوں کا آنا, پہاڑوں کا گرنا, انسانوں کا, مکانوں کا, شہروں کا اس میں دب جانا, زمین کا پھٹ جانا اور گھروں کا اس میں غرق ہو جانا, ایک عذاب یہ ہوگا. وہ مسکن اور شکلیں مسخ ہو جائیں گی, چہرے ڈراؤنے ہو جائیں گے, رنگ مقدر ہو جائیں گے, چہرے بگڑ جائیں گے. یہ جزوی طور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ عذاب الہی کی وجہ سے ان کے چہرے ڈراؤنے ہو جائیں گے, شکلیں مسخ ہو جائیں گی. کچھ لوگوں پر خصب کا عذاب آئے گا, دھس جائیں گے زمین میں. یہ کن لوگوں پر ہوگا؟ فرمایا وذلک فی المکذبین بین القدر, یہ لوگ تقدیر کے منکر ہوں گے, اللہ کریم کے علوم کو کامل مکمل نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہوں گے دنیا میں ہم نے اپنی ہمت سے کرنا ہے, اللہ اور اس کی قدرت کا اس میں کیا, ہم جو جی چاہے کریں گے. فرمایا ایسے لوگوں پر یہ عذاب آئیں گے. تو اب یہ عذاب تو اللہ معاف کرے عام ہے اور ہر سال آ رہے ہیں, کوئی ڈوب کر مر رہا ہے, کوئی مکان دھس رہے ہیں مر رہا ہے, کوئی زمین پھٹ رہی ہے مر رہا ہے, کہیں پہاڑ گر رہے ہیں مر رہے ہیں. کبھی ہم نے اس کی بنیادی وجہ پر غور کرنے کا تکلف کیا ہے؟ گھر گھر دہشت گردی ہے, شہر شہر میں قتل عام ہے, کہتے ہیں اسے روک دو. ٹھیک ہے, جسم پہ پھوڑے نکلتے ہیں خون کی خرابی سے نکلتے ہیں, عارضی علاج یہ ہے کہ اس پھوڑے کو چیرو, مواد نکال دو, پٹی لگاؤ, دو چار دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن مستقل علاج یہ ہے کہ خون صاف کرنے کی دوا کھاؤ, خون صاف ہو جائے تاکہ پھوڑے نکلے نہیں. دہشت گردی کا علاج آپریشن ہے, دہشت گردوں کو پکڑو اور انہیں سر عام پھانسی دو. یہ پردے میں پھانسی دینا, سزا دینا, اسلام کے نزدیک سزا پر عمل درآمد سر عام کیا جاتا کہ صرف ایک بندے کو سزا نہ ہو, دیکھنے والے سارے مجمع کو عبرت ہو. سزا سے مراد ایک اس بندے کو کیے کی سزا دینا, ایک اس سے مراد ہے کہ معاشرے میں عبرت بھی ہو, دوسروں کے لیے وہ عبرت کا سبب بنے. تو انہیں سر عام پھانسی دو, چوکوں میں پھانسی لگایا جائے. لیکن یہ مستقل علاج نہیں ہے, دس کو پھانسی لگائیں گے دس اور پیدا ہو جائیں گے, بیس پیدا ہو جائیں گے, بیس کو پھانسی لگائیں پندرہ اور آ جائیں گے, پندرہ کو گولی ماریں گے سترہ اور آ جائیں گے. خون جو خراب ہے تو خون کی صفائی کا بھی علاج کریں. سارا نظام کافرانہ ہے, معیشت سودی ہے, سارا نظام آپ کا جو سیاست ہے وہ بھی انگریز کی بنائی ہے, تعلیمی نظام آپ کا غلامانہ انگریز کا دی جس میں اللہ رسول کا نام ہی نہیں ہے, اور سارا سول سروس سارا ڈھانچہ جو ہے وہ غیر اسلامی ہے. تو اس میں سے شرفا پیدا ہوں گے, فرشتے پیدا ہوں گے, نیک لوگ پیدا ہوں گے. مدرسوں پہ الزام آتا ہے مدرسوں پہ پابندی لگا دو, لیکن جو لڑکے یونیورسٹیوں کے قتل عام اور دہشت گردی کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یہ بادشاہ خان یونیورسٹی میں مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے بندہ قتل کر دیا, یا لاہور پنجاب یونیورسٹی میں جو لڑائی ہوتی ہے کوئی مارے جاتے ہیں مدرسے سے لوگ جاتے ہیں. وہ بھائی سارا نظام تعلیم ہی تل پٹ ہے. ایم بی بی ایس کی اسٹوڈنٹ وہ لڑکی جو سن سے بھاگ کر آئی اسے مدرسے والوں کا, تو پورے نظام کی خبر لیجئے. مدرسے والوں کو بھی چاہیے, مدرسے والوں سے ہمیں بہت شکایت ہے, مجھے تو مدرسے والوں سے سخت گلا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے ان پر کہ بڑا کام کر رہے ہیں, اور دین کی شمع جلا کر بیٹھے اور بے شمار لوگوں کو دینی معلومات قرآن حدیث فقہ پڑھا رہے ہیں. لیکن اس سارا تعلیم کو ہم کیا کریں؟ 70 سال ہو گئے پاکستان بنے, بڑے بڑے مدرسے ہیں, ایسے مدرسے بھی ہیں جن کا 3-3 کروڑ ماہانہ خرچہ ہے. قوم زکوٰۃ سے, صدقات سے, عطیات سے وہ خرچہ پورا کر رہی ہے. یہ مدرسے والے ان لوگوں کو پڑھا کر کہاں غرق کر رہے ہیں؟ یہ میدان میں کوئی ہے, ملتا ہے کوئی آپ کو؟ بازار میں دکاندار ہو کوئی آپ کو ملتا ہے فارغ و تحصیل؟ بس کا ڈرائیور ہو کوئی آپ کو ملتا ہے فارغ و تحصیل؟ عالم تھانے دار ہو کوئی, تحصیلدار ہو کوئی, جج ہو کوئی, مجسٹریٹ ہو کوئی, فوجی کپتان, کرنیل, جرنیل ہو کوئی, ملتا ہے؟ تو پھر یہ 70 سال سے انہیں کہاں غرق کر رہے ہیں؟ کئی سال پہلے کا انداز ہے کہ اندازاً 35 لاکھ ہر سال مدارس سے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں, ان کی مدرسے کی ڈگری ایکولنٹ ٹو برابر ہے ایم اے کے. اور اب تو انہوں نے جدید تعلیم بھی شروع کر دی ہے, دینی تعلیم سے ہی فارغ کرتے اور ایم اے بھی کراتے ہیں. یہ سارا کر کے انہیں کہاں غرق کر دیتے ہیں؟ یہ لوگ جرنیل ہوتے, یہ لوگ جج ہوتے, یہ لوگ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوتے, یہ لوگ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوتے, یہ لوگ اسمبلی کے ممبر ہوتے, یہ لوگ گورنر اور وزیر اور منسٹر ہوتے تو ہم کوئی نیکی کی امید کرتے, کوئی تبدیلی آتی. جنہوں نے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے, وہاں تو وہ لوگ جاتے ہیں جنہیں کل شریف نہیں آتا, کلمہ شریف نہیں آتا. تو پھر ہم ان مدارس کی اس آؤٹ پٹ کو کیا کریں؟ یہ جاتی کہاں ہے اور 70 سال سے کہاں جا رہی ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے کہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, لاکھوں لوگ ہر سال نکلتے ہیں. کم از کم یہ 15-20 سال پہلے کا انداز ہے کہ 35 لاکھ سالانہ نکلتے ہیں. نئے مدرسے کتنے بن گئے؟ آپ شاید 40-45 لاکھ سالانہ نکلتے ہوں. تو 70 سال سے اگر 40 کا انداز ابھی لاگ آ لیا لائے تو 40 لاکھ سالانہ کو 70 سے ضرب دو تو یہ تو اربوں میں چلی جائے گی, کروڑوں میں چلی. کروڑوں اربوں لوگ جاتے کہاں ہیں؟ کوئی نظر آتا ہے کہیں میدان میں؟ تو پھر انا للہ انا الیہ راجعون, تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ وہ تبدیلی تو جو میدان, جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے گاڑی کو وہ موڑے گا, یا جو پیچھے لٹک رہا ہے؟ تو یہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ تھانوں میں تھندار کیوں نہیں لگتے؟ یہ ضلعے کے ایس پی کیوں نہیں لگتے؟ یہ ڈی آئی جی آئی جی کیوں نہیں لگتے؟ یہ فوج کے جرنیل کیوں نہیں بنتے؟ یہ منسٹر اور صوبائی گورنر کیوں نہیں بھی آتے؟ یہ گاڑی کے پیچھے لٹک رہے ہیں, پھر ان کو ہم کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں اسلام نافذ کرو. کون نافذ کرے؟ جنہیں کلمہ نہیں آتا وہ اسلام نافذ کرے؟ جنہیں پتہ ہی نہیں اسلام کسے کہتے ہیں, کفر کی حدود کیا ہیں, وہ اسلام نافذ کریں؟ آپ کہاں جاتے ہو؟ یہ جو 3-3 کروڑ ایک مدرسے کا خرچ ہے, 2 کروڑ عام مدرسوں کا خرچ ہے, یہ تو سارا قوم کا پیسہ ہے نا. کوئی زکوٰۃ ہے, کوئی صدقات ہیں, کوئی قربانی کے چمڑے ہیں, کوئی عشر ہے, تو اس کو واپس آپ کہاں کر رہے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں آتی نہیں کہ یہ لاکھوں افراد غرق کہاں ہو جاتے ہیں, جاتے کہاں ہیں؟ یہ چھوٹا سا ادارہ ہے ہمارا, الحمدللہ یہاں کے طالب علم آپ کو ایس ایس پی ملتے ہیں, کرنیل ملتے ہیں, سیشن جج ملتے ہیں. 87 سے شروع ہوا, کوئی اتنی لمبی عمر بھی نہیں اس کی. ہمارا ایک عزیز ایڈیشنل سیشن جج تھا, اپنے شہر کی جامع مسجد میں تراویح اس نے پڑھائی. مزہ آیا نا کہ سیشن جج جامع مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہے. یہ مدارس سے نکل کر کہاں جاتے ہیں؟ کوئی سیشن جج, کوئی ڈپٹی کمشنر, کوئی تحصیلدار, اور کوئی دکاندار ہی صحیح. ہمیں تو بازار میں بھی کوئی نہیں نظر آتا. کہ یہ تو پتا ہو لوگ کہیں کہ یہ تو مولوی صاحب ہیں, یہاں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, جو اس کی جائز قیمت ہے وہ بورڈ پہ لگی ہوئے, پیسے دو, چیز بھی ٹھیک ہوگی, قیمت بھی پوری ہے, یہاں بحث کی ضرورت نہیں. کوئی ہے؟ یہاں سے چیز خرید لو یہ نقلی نہیں ہوگی, انہوں نے اصلی رکھی, دو نمبر نہیں بھیجتے, یہ عالم دین ہیں, پڑھے لکھے ہیں. کوئی ہے؟ کوئی بس ڈرائیور ہی کو نہیں کہ وہ نلکا لگا ہو تو بریک مار دے کہ زہر کا وقت ہو گیا, پانی بھی ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, شاید کتنی سواریاں بھی اتر کر پڑھ. کوئی ہے؟ تو پھر کیا فائدہ اس کو؟ اس کے باوجود حکومت پیچھے لگی ہے کہ مدرسوں سے کوئی نکل کر آگے آ ہی نہ جائے. یعنی انہیں فکر ہے, وہ کیوں مدارس پہ پابندیاں بڑھاتے رہتے ہیں؟ اس ڈر سے کہ یہ نکل کر کہیں آگے آ نہ جائے, ہماری موجیں ختم ہو جائیں گی. اور کیا ہے, مدارس میں کوئی بم بنانا سکھائے جا رہے ہیں؟ خطرہ انہیں یہ ہے کہ ہماری سیٹیں نہ, انہیں ہوش ہی کوئی نہیں, وہ پھر ڈر رہے ہیں, انہیں کوئی ہوش نہیں. جیسے سارا عالم کفر لڑ رہا ہے کہ کہیں مسلمان بیدار نہ ہو جائے, مسلمانوں کو فکر نہیں, مزے سے ڈٹ کے سو رہے ہیں. دنیا ساری میں سکیمیں بن رہی ہیں کہ کہیں مسلمان پھر اسلام کو لے کر اقتدار میں نہ آ جائے, مسلمانوں کو یاد ہی کوئی نہیں. وہی حال ہمارے ملک ہے, دینی اداروں کو یاد ہی کوئی نہیں, اور وہ لوگ لرز رہے ہیں کہ کہیں کوئی مولوی ملک کا سربراہ نہ بن جائے, وزیر اعظم نہ بن جائے, صدر نہ بن جائے, گورنر نہ بن جائے. دینی مدرسوں پر یہ پابندی لگا دو, وہ بھائی دہشت گردی تو یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بھی کر رہے ہیں, بچے تو بچے بچیاں بھی کر رہی ہیں, وہاں پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ اور ان صاحب مدارس کے پاس کوئی جواب نہیں, پتہ نہیں یہ بندے پڑھا پڑھا کر کہاں گاڑ رہے ہیں, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی مخلوق جا کہاں رہی ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریت مجوس ہذہ الامہ ان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ یہ جو قدریہ ہیں یہ اس امت کے مجوسی ہیں, خود کو شامل امت میں کرتے ہیں, عقیدے ان کے آتش پرستوں کے ہیں, تو اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی نہ کرو, مر جائیں تو ان کے جنازے پر مت حاضری, مت جاؤ ان کے جنازے کے. یعنی انہوں نے عظمت الہی کا انکار کر کے اپنے جرائم اللہ کے ذمہ لگا دیے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ہم سے اللہ کرا رہا, ہم مجبور محض ہیں, جرم خود کرتے ہیں. اب ایک حد تک ہم اس میں, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, ہم جب بھی کوئی برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو تقدیر تھی, وہ اچھا کام کرتے ہیں تو یہ میرا کمال ہے, میں نے کیا. یہ بھی ایک حد تک اس طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ غلطیاں تو قدرت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں, اور جو اچھائی ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اللہ کی عظمت اپنی جگہ ہے, ہماری ذمہ داری اپنی جگہ ہے. تو یہ ڈرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بھی معفرسی نہ کی جائے, جنازہ نہ پڑ جائے, تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالس اہل القدر ولا تفاتحوہم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور نے فرمایا قدریہ کے ساتھ نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف فیصلے لے جاؤ, حکومت لے جاؤ. حضور اکثر نے فرمایا کہ یہ جو لوگ عمل تو خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہی لکھا ہوا. وہ پچھلے دنوں ایک بندے نے, وہ اس کے بھائی نے ایک بے گناہ اپنی بھابھی کو گولی مار دی بلا وجہ. وجہ کیا تھی کہ یہ نمازیں بہت پڑھتی ہے اور پانی ضائع کرتی ہے, پانی ملتا ہی نہیں, تو ٹینکی سے پانی لے رہی تھی, اس نے اسے گولی مار دی کہ سارا دن پانی ضائع کرتی رہتی ہے, وضو کرتی. تو اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ایسا لکھا ہوا تھا, یعنی اس کا گناہ نہیں ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی ترک کر دو, اور کبھی بھی انہیں آگے نہ آنے دو کہ یہ فیصلے کر سکیں. کوئی چھوٹی سی یونٹ کا بھی انہیں سربراہ یا حکمران, انہیں قوت فیصلہ نہ دو, کہ ان کا فیصلہ تو پہلے دن سے ہی خراب ہے کہ نیکی اپنے ذمہ لیتے ہیں, برائی اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وافقنا قبل العذاب اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد